तो सामीन लीजिए, आप समाप्त फरमाइए रेडियो तेहरान से प्रोग्राम गिर्दो पेश। अजीज सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो आइए इस प्रोग्राम में समात फरमाएं। सबसे पहले आलमी खबरें पेश कर रहे हैं हमारे साथी हाशिम अली।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले पेश खिदमत है बास अहम खबरों का खुलासा। सदर मुमलिकत डॉक्टर हसन रूहानी ने ईरानी साल 1394 से 96 के दौरान ईरान की इकतसादी तरक्की को काबिल फख्र करार दिया है। ईरान के वजीर खारजा ने मगरबी एशिया में बदमनी और अदम इस्तेहकाम का बाइस बैन अल-अक़वामी मुदाखलत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि हमारे इलाके में अमरीका की मुदाखलत और ज्यादा बदमनी और अदम इस्तेहकाम का मूजिब बनी हुई है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने डस्का के जिमनी इंतखाबात से मुतालिक हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ की दायर करदा दरखास्त मुस्तरद कर दी है। और हिंदुस्तान में बैंक मुलाजमीन की हड़ताल पर आज पार्लियामेंट के ऐवान बाला राज्यसभा में हिजब इख्तलाफ ने मसला उठाया। खबरों के खुलासे के बाद अब पेश खिदमत है खबरों की तफसील। सदर मुमलिकत डॉक्टर हसन रूहानी ने ईरानी साल 1394 से 96 के दौरान ईरान की इकतसादी तरक्की को काबिल फख्र करार दिया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर हसन रूहानी ने मंगल के रोज ईरान के मरकजी बैंक के 60वें आम इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ईरान के हालात का 1396 और उससे पहले से मुवाजना किया जाए तो इस तरफ के हालात दबाव से दो चार ताहम मामूल के मुताबिक रहे हैं और फिर भी पाबंदियों के दौर को उबूर करने में कामयाबी हासिल की गई है। उन्होंने कहा कि पाबंदियों के दौर में भी ईरान के हालात मामूल के मुताबिक और मुनासिब रहे हैं, जबकि 1395 में ईरान की इकतसादी तरक्की दुनिया में सबसे ज्यादा रही है, जो एक मिसाल है। सदर ईरान के दुश्मन की इकतसादी जंग की तरफ इशारा कर सदर ईरान ने दुश्मन की इकतसादी जंग की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पहुंचने के बाद किसी भी कानून, मुहैदे, अहदोपैमान और इंसानी उसूल पर अमल नहीं किया और तमाम बैन अल-अक़वामी मुहैदों की खिलाफवर्जी की और कई आलमी मुहैदों से निकलने का ऐलान किया। नीज खासतौर से ईरान के खिलाफ सख्त तरीन पाबंदियां आयद की, फिर भी ईरान अपनी मामूल की तरक्की जारी रखने में कामयाब रहा है। ईरान के वजीर खारजा ने मगरबी एशिया में बदमनी और अदम इस्तेहकाम का बाइस बैन अल-अक़वामी मुदाखलत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि हमारे इलाके में अमरीका की मुदाखलत और ज्यादा बदमनी और अदम इस्तेहकाम का मूजिब बनी हुई है। वजीर खारजा डॉक्टर मोहम्मद जवाद जरीफ ने मंगल के रोज तेहरान डायलॉग फोरम से खिताब करते हुए कहा कि हमारे इलाके में अमरीका के तखरीबी इकदाम जंग तक महदूद नहीं है और ईरानी कौम के खिलाफ अमरीका की इकतसादी जंग मुख्तलिफ मसाइल व मुश्किलात मिन जुमला कोरोना के खिलाफ मुहिम में रुकावट का बाइस बने हैं। उन्होंने कहा कि ईरान तमाम पड़ोसियों के साथ मुजाकरात के लिए आमादा है और इलाके का मुस्तकबिल बनाने के लिए अगियार की कोई जरूरत नहीं है। ईरान के वजीर खारजा ने कहा कि मुजाकरात और सिफारतकारी के जरिए नया इलाका तामीर और इंसानी, समाजी और इकतसादी तरक्की की राह हमवार की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इलाकाई सतह पर मसाइल के हल और माहौल को पुरअमन बनाने के लिए इलाके की कौमों के दरमियान मुजाकरात की जरूरत है। ईरान की वजारत खारजा के जेर एहतमाम नवरोज की सिफारती तकरीब पीर की शब तेहरान में मुनक़द की गई। नौरोज दोस्ती के नाम से मुनक़दा इस तकरीब में दुनिया के 80 से ज्यादा मुल्कों के सफीरों के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे तेहरान ने भी शिरकत की। तकरीब के मेज़बान की हैसियत से ईरान के वजीर खारजा डॉक्टर मोहम्मद जवाद जरीफ ने मेहमानों को खुश आमदेद कहा और उन्हें नौरोज की मुबारकबाद पेश की। انہوں نے نوروز کی تقریبات کو عالمی واقعہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ 14ویں صدی شمسی کے دوران انسانیت کو جنگوں، پابندیوں اور طرح طرح کے تعصبات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے دنیا کی تمام امن پسند قوموں کو نوروز کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ 15ویں صدی شمسی کا آغاز ساری دنیا کے لیے امن و آشتی اور محبت و دوستی کا پیغام لے کر آئے گا۔ آئندہ موسم بہار تک ایران دنیا میں ویکسین تیار کرنے والا بہترین اور اہم ترین ملک بن جائے گا۔ منگل کے روز تہران میں ایرانی ماہرین کی تیار کردہ نئی کورونا ویکسین فخر ایک کی انسانی آزمائش کے پہلے مرحلے کے آغاز کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی وزیر صحت ڈاکٹر سعید نمکی نے کہا کہ آج ہم فخر سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ تمام تر پابندیوں کے باوجود ایران دنیا میں کورونا مینجمنٹ کے سلسلے میں بہترین ملک کے طور پر سامنے آیا ہے۔ ڈاکٹر سعید نمکی نے کورونا وبا کو کنٹرول کرنے کے سلسلے میں ایران اور امریکہ کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی کی مدبرانہ ہدایات کی روشنی میں ایران کورونا وبا کو کنٹرول کرنے میں کامیاب رہا ہے، جبکہ امریکہ اب تک ایسا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایرانی ماہرین کی تیار کردہ تیسری کورونا ویکسین فخر ایک کی انسانی آزمائش اور کلینیکل ٹرائل کا آغاز آج سے شروع ہو گیا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے سپریم کورٹ نے ڈسکا کے ضمنی انتخابات سے متعلق حکمران جماعت تحریک انصاف کی دائر کردہ درخواست مسترد کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں قائم سپریم کورٹ کی تین رکنی بینچ نے ڈسکا سے پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے امیدواروں کے وکلا کے دلائل سننے کے بعد دوبارہ انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے کو حق بجانب قرار دیا ہے۔ جسٹس عمر بندیال کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے احکامات یوں ہی معطل نہیں کر سکتے، لہذا دوبارہ الیکشن کرایا جائے گا، تاہم دوبارہ انتخابات پورے حلقے میں یا صرف چند پولنگ اسٹیشنوں میں کرائے جانے کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ دوسری جانب پاکستان کے الیکشن کمیشن نے سینٹ الیکشن سے پہلے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ارکان اسمبلی کو ترقیاتی فنڈ جاری کرنے کے خلاف پیپلز پارٹی کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ پیپلز پارٹی کے وکیل نیر حسین بخاری نے الیکشن کمیشن کی عدالت کے روبرو دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سینٹ الیکشن سے پہلے ارکان اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز دینے کا اعلان رشوت دینے کے زمرے میں آتا ہے اور یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی اور الیکشن کمیشن کی توہین ہے۔ الیکشن کمیشن نے نیر حسین بخاری کے دلائل سننے کے بعد درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا۔ ہندوستان میں بینک ملازمین کی ہڑتال پر منگل کے روز ملک کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں حزب اختلاف نے مسئلہ اٹھایا۔ دہلی سے موصول رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملکہ ارجن کھڑگے نے منگل کے روز ملک کے بینکوں میں دو دنوں سے جاری ہڑتال کا مسئلہ اٹھایا اور حکومت سے ان کے اہلکاروں کے مسائل حل کرنے کی درخواست کی۔ ارجن کھڑگے نے وقفہ صفر کے دوران کہا کہ بینکوں کی نجکاری کیے جانے کے خلاف ملک کے 9 بینکوں کی یونین 15 مارچ سے ہڑتال پر ہے، جس کی وجہ سے عوام اور کاروباریوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ ان بینکوں کے تقریباً 13 لاکھ اہلکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بینک اہلکار روزگار کے سلسلے میں مستقبل کے تئیں فکر مند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومتوں نے دور اندیشی کی وجہ سے بینکوں کا نیشنلائزیشن کیا تھا۔ سن 2008 میں دنیا میں بینکوں کی معیشت تباہ ہو گئی تھی، لیکن ملک میں قومیائے جانے کی وجہ سے بینکوں پر اثر نہیں پڑا تھا۔ واضح رہے کہ ہندوستان میں بینک ملازمین کی ملک گیر ہڑتال منگل کو دوسرے دن بھی جاری رہی۔ رپورٹوں کے مطابق ہندوستان کے 10 لاکھ سے زیادہ بینک ملازمین پیر سے ملک گیر ہڑتال پر ہیں۔ مغربی افغانستان میں مسلح افراد نے ہرات کے پاشدان ڈیم کے محافظوں پر حملہ کر کے کئی محافظوں کو جاں بحق اور زخمی کر دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے پانی کے محکمے کے ترجمان اخپل واک نے کہا ہے کہ پاشدان ڈیم کے محافظوں پر مسلح افراد کے حملے میں تین محافظ جاں بحق اور ایک زخمی ہوا ہے، جبکہ چار محافظوں کے بارے میں ابھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ ابھی تک کسی گروہ یا شخص نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم افغانستان کی حکومت اس قسم کے حملوں کا ذمہ دار طالبان کو قرار دیتی رہی ہے۔ امریکہ میں وبائی اور متعدی امراض کے قومی ریسرچ سینٹر کے سربراہ اینٹونی فاؤچی نے ملک میں کورونا کی بڑھتی نئی لہر پر خبردار کیا ہے۔ اینٹونی فاؤچی نے فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے امریکہ میں کورونا کی اٹھتی نئی لہر پر خبردار کیا اور کہا کہ یورپی یونین میں کورونا میں مبتلا ہونے والوں کی نئی بڑھتی تعداد سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آئندہ ہفتوں میں امریکہ میں بھی کورونا کی بڑھتی لہر کا مشاہدہ کیا جائے گا۔ امریکہ کی دو کمپنیوں کو اینٹی کورونا ویکسین کا جواز مل چکا ہے اور ان ویکسینوں کے لاکھوں ٹیکے لگائے بھی جا چکے ہیں، پھر بھی امریکہ میں اس ویکسین کی خوراک لینے کے باوجود تقریباً 60 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ سینکڑوں افراد ان دونوں ویکسینوں کے ری ایکشن کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں اور بعض تو زندگی کی جنگ تک لڑ رہے ہیں۔ واضح رہے کہ کورونا عالمی وبا سے متاثرہ اور کورونا اموات کی تعداد کے اعتبار سے امریکہ اس وقت بھی دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس اور اٹلی کی وزارت خارجہ کے جاری کردہ مشترکہ بیان میں شام میں دہشت گرد گروہوں کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس ملک میں جاری بحران کے سیاسی حل کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر جاری ہونے والے اس بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ برسوں سے جاری جھڑپوں، کرپشن اور بد انتظامی نے شام کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی یعنی تقریباً 1.3 کروڑ شامیوں کو انسانی امداد کی ضرورت ہے، جبکہ بے گھر ہونے والے لاکھوں شامی شہری ترکی، اردن، لبنان، عراق اور مصر میں مقیم ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران سے ابھی آپ عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ اسٹوڈیو میں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
اور ڈاکٹر صاحب، ایران نے گزشتہ روز میزائل سٹی کا افتتاح کیا ہے، دفاعی شعبے میں ہونے والی ایران کی ترقی و پیش رفت پر آپ کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟
ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو اس میزائل سٹی سے کیا مفہوم لیا جاتا ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا، کیونکہ عمومی طور پہ یہ مراد دیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی میزائلوں کا شہر آباد کر دیا گیا ہے، میزائل سٹی، جبکہ یہ ایک اصطلاح ہے اور یہ ایک انٹرنیشنل ٹرم ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی میزائل کو سٹور کیا جاتا ہے تو اس سٹوریج کو یا اس جو انبار ہوتا ہے اس کے لیے جو ٹرم یا اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اس کو میزائل سٹی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے، جو ایران میں گزشتہ روز میزائل سٹی کا افتتاح کیا گیا ہے یا اس بعض چیزوں کی رونمائی کی گئی ہے یا اس میں دفاعی آلات کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا ہے، تو یہ بنیادی طور پہ ایران کی جو بحری فورس ہے یہ اس کے انڈر جو میزائل کا ایک سٹوریج کا ایک سسٹم ہے وہ کل اس کا افتتاح ہوا ہے. یعنی یہ پوری جسے آپ ایران کا پورا دفاعی نظام ہے اس کے نہیں, یہ بحری فورس کا جو ہے وہ میزائل سٹی کا اعلان ہوا, اور اس کے علاوہ بھی جو ایران کے دوسری فورسز ہیں, بری ہیں, ہوائی ہیں, ان کا ایک اپنا سسٹم ہے اور ان کا اپنا میزائل سٹی ہے, یعنی ان کا اپنا میزائل کا سٹوریج کا جو ہے وہ اپنا ایک نظام ہے. لہذا یہ بات واضح ہو جائے, اور اس بات کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جو ایران کا دفاعی نظام ہے یہ جتنا پختہ ہوا ہے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ اگر ایران اپنی دفاعی صلاحیتوں کو, دفاعی قوت کو مضبوط نہ کرتا تو آج یقیناً انقلاب اس طرح محفوظ نہ ہوتا. چونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایران عراق جنگ شروع ہوئی, اور آپ جانتے ہیں کہ ایران کا 80 کا عشرہ تھا, انقلاب تازہ تازہ کامیاب ہوا تھا, ایران کے اندر سیاسی انتشار تھا, فوجی انتشار تھا, نظام پورا درہم برہم تھا, تو اس عالم میں صدام نے امریکی اور سامراجی اشاروں پہ ایران کے خلاف جارحیت کا آغاز کر دیا. اب ایران کے اندر صورتحال یہ تھی کہ ایران کا جو فوجی سسٹم تھا وہ چونکہ اس وقت امریکی سسٹم کے تحت تھا, اس کے امریکی ٹریننگ ہوتے تھے, امریکی تربیت کے تمام تر جو وسائل تھے وہ فراہم تھے اس زمانے میں, امریکہ سے ہی سب کچھ جو ہے وہ ان کے ٹرینی جو آتے تھے ٹریننگ کرانے والے, تربیت کرانے والے, اور جو بڑے آفیسرز تھے, مین لوگ تھے, وہ بھی امریکہ نوازی تھے. لہذا جب انقلاب کامیاب ہوا تو یقینی امر تھا کہ وہ سارے جرنیل, وہ سارے سینئر آفیسر اکثریت میں ملک چھوڑ کے چلے گئے, بڑے محدود افراد رہ گئے کہ جہاں پہ ان کے فوجی سسٹم میں تھے. لہذا ایک لحاظ سے کوئی فوجی دفاعی صلاحیت نہ ہونے کے برابر تھی. اگر کوئی اس زمانے میں دفاعی نظام بھی تھا تو اس کو آپریٹ کرنے والا کوئی نہیں رہا. بہرحال یہ 8 سالہ ایک جنگ, ایک بہت بڑا امتحان تھا, اور ایران نے اس جنگ میں اور اس امتحان میں کامیابی حاصل کی, اگرچہ پوری دنیا ایک طرف تھی اور ایران کے پاس نہ جدید ہتھیار تھے, نہ فوجی تیاری تھی, نہ اس طرح دنیا کی بڑی فورسز سے لڑنے کی ٹیکنیکس تھیں, لیکن عزم اور حوصلہ تھا, اور اپنی قیادت پہ اور اپنی عوام پہ ان کا ایمان تھا, اور اپنے نظام سے ان کو محبت تھی, اور شوق شہادت میں انہوں نے بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی. لیکن ساتھ ساتھ فنی لحاظ سے بھی, دفاعی شعبے میں بھی ایران نے اسی زمانے میں ترقی کرنا شروع کر دی تھی. چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے. جب انہیں دیکھا, رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ہی اپنی ایک تقریر میں فرما رہے تھے کہ جنگ کے زمانے میں ہم اس دور سے بھی گزرے ہیں, یعنی اس عالم سے بھی گزرے ہیں کہ کوئی ملک ہمیں یہ جو خاردار تار ہوتی ہے نا, کانٹے دار تار ہوتی ہے, یہ بھی فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, بلکہ کہیں سے انہوں نے خریدی. یہ خود رہبر اپنی تقریر میں فرماتے ہیں کہ ہم نے خریدی لیکن روس سے ہو کے آنی تھی, تو روس نے اس پہ پابندی لگا دی تھی کہ یہ تار جو ہے وہ ایران میں انٹر نہیں ہو سکتی. یعنی اس عالم میں ایران نے جنگ لڑی ہے, اور اس عالم میں انہوں نے ان مشکلات کو برداشت کیا ہے کہ کس عنوان سے اگر جدید اسلحے نہیں ہوں گے, جدید دفاعی تیاری نہیں ہوگی, دفاعی صنعت میں اگر ہم ترقی نہیں کریں گے تو کسی وقت بھی دشمن جو ہے وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے, حملہ کر سکتا ہے. تو اس ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے ایران کے اندر دفاعی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے دفاعی صنعت میں پھر ماہرین لگ گئے, اور یقیناً ایران کے جو ماہرین تھے, البتہ مقامی ماہرین, یہاں پہ جو قابل ذکر بات ہے, جو قابل توجہ ہے, وہ یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بڑے ممالک ہیں یا ترقی پذیر ممالک ہیں جنہوں نے اپنی فوجی صلاحیتوں میں اضافہ کیا, وہ کسی نہ کسی بڑی طاقت سے وابستہ ہیں. یا وہ امریکہ سے لیتے ہیں, فرانس سے لیتے ہیں, چائنا سے لیتے ہیں, رشیا سے لیتے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے اپنی دفاعی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا. لیکن اسلامی جمہوری ایران اور اسلامی جمہوری ایران کے دفاعی نظام کو یہ, جسے کہتے ہیں کہ ترجیح اور فوقیت حاصل ہے دوسروں پہ, کہ انہوں نے خود اپنے طور پہ اپنی صنعت کو خود اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا, اور پھر اس کے اندر ترقی لے کے آئے, اور پھر اس کے اندر اب الحمدللہ اس وقت جو ہے وہ میزائل ٹیکنالوجی کے عنوان سے, یعنی یہ وہ رپورٹ ہے کہ جو دنیا کے بڑے ریسرچ انسٹیٹیوٹس جو ہیں جو اسلحے کے بارے میں, ان کی ہے کہ اس وقت ایران میزائل ٹیکنالوجی میں دنیا کے 10 بڑے ممالک میں شامل ہے اور اس میں یہ بڑی طاقتیں بھی شامل ہیں. تو ابھی جو جس خبر کی طرف آپ نے اشارہ کیا, جو میزائل بینک جو بحری فوج کا ایک میزائل سٹی ہے, اس میں بھی نئے جو ترقیاں سامنے آئی ہیں, جو نئی چیزیں جو پیش ہوئی ہیں, ان کے بارے میں کچھ چیزیں ان کی رونمائی کی گئی ہے. اور اس میں جو چیزیں جن کا ہم ذکر کر سکتے ہیں وہ مختلف صلاحیتوں اور خصوصیات کے حامل جو میزائل ہیں ان کا لانچنگ سسٹم جو ہے اس کی رونمائی کی گئی ہے. مختلف فاصلوں تک جو بارودی سرنگیں پھیلانے والا ایک نظام ہوتا ہے, ایک باقاعدہ ایک سسٹم ہوتا ہے, اس کو باقاعدہ ایک اس کی رونمائی کی گئی اور اس کو دفاعی آلات کی اس صف میں شامل کر کے اسے بحری فورس کے حوالے کیا گیا. اس طرح ایک اور بڑی اہم چیز ہے, وہ 360 ڈگری پر فائرنگ کرنے والا ایک نظام ہوتا ہے, ایک سسٹم ہوتا ہے کہ جو شپس کے اندر یا بوٹس کے اندر وہ لگایا جاتا ہے, جس کے ذریعے وہ 360 ڈگری میں فائر کر سکتا ہے. ایک بڑی ایک کریٹیکل پوزیشن ہوتی ہے کہ خود بحری فورسز کے لیے یہ, جس کے پاس یہ ہتھیار آ جائے یا جس میزائل کے اندر یہ ٹیکنیک ہو کہ وہ 360 ڈگری فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو, تو اس کو بحری فورس کی ایک بڑی طاقت تصور کیا جاتا ہے. اسی طرح بہت سارے الیکٹرانک کے آلات بھی جو ہیں وہ گزشتہ روز کے اس تقریب میں ان کی نمائش کی گئی, ان کی رونمائی کی گئی, اور ان کو باقاعدہ جو ہے وہ ایران کی بحریہ کے حوالے کیا گیا. یہاں پہ ایک بات میں سمجھتا ہوں کو کہنا ضروری ہے کہ یہ وہ اصول ہے کہ جو دنیا کے ہر ملک کو بالخصوص اسلامی ممالک کو اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ جب تک آپ کا دفاعی نظام مضبوط نہیں ہے تو آپ بیرونی حملوں سے محفوظ نہیں ہیں, اور اگر آپ بیرونی حملوں سے محفوظ نہیں ہیں تو کسی وقت بھی کوئی ملک آپ کو ڈرا دھمکا کے آپ کے نظام کے اندر, آپ کے سیاسی نظام کے اندر, آپ کے اقتصادی نظام کے اندر, آپ کے سماجی نظام کے اندر, آپ کے ثقافتی نظام کے اندر, آپ کے تعلیمی نظام کے اندر اثر و رسوخ بڑھا سکتا ہے. یعنی اس چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے ممالک کو کہ اگر باہر سے کوئی قوت آئے گی اور جب چاہے گی وہ, جیسے چاہے گی وہ حملہ کر کے, جارحیت کر کے سب کچھ جو ہے وہ برباد کر دے گی. لہذا دفاع کو بنیادی حق قرار دیا گیا ہے, انفرادی طور پہ بھی, اجتماعی طور پہ بھی, اور ملکی سطح پہ بھی, کہ جو ممالک, جن ممالک کے پاس اپنی دفاعی صلاحیت ہوتی ہیں, جن کے پاس اپنا دفاعی نظام ہوتا ہے, وہ عالمی سیاست میں خود مختار اور اپنی رائے رکھنے والے شمار ہوتے ہیں. اور اس کے برعکس اگر آپ کا دفاعی نظام کمزور ہے, آپ کی دفاعی صلاحیتیں نہیں ہیں, تو کوئی بھی ملک آپ کو جو ہے وہ دھمکیاں دے گا, آپ پہ چڑھ دوڑے گا, اور جو چاہے گا وہ پھر آپ سے منوا لے گا. تو اس لحاظ سے الحمدللہ اسلامی جمہوریہ ایران کی پالیسی یہی رہی ہے, اور یہ بنیادی طور پہ اسلامی پالیسی ہے, اور رہبر انقلاب اسلامی بھی اس پہ مسلسل تاکید فرماتے ہیں کہ اپنے دفاعی نظام کو کبھی بھی کمزور نہ ہونے دیں. اور یہ جو میزائل سسٹم کی جو کل رونمائی ہوئی ہے, جو میزائل سٹی کے عنوان سے جو بات ہوئی ہے, تو اسی تناظر میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے.
جی ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ, بہترین گفتگو پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور سامعین, اب لیجیے سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ. اسٹاک ہوم امن انسٹیٹیوٹ نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب نے 2011 سے 2015 کے مقابلے میں 2016 سے 2020 میں ماضی کی بنسبت 61% زیادہ بیرونی ہتھیار خریدے ہیں. اس عالمی تحقیقاتی ادارے کی رپورٹ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. اس کا ایک حصہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ 2016 سے 2020 میں سعودی عرب نے ہتھیاروں کی خرید میں نمایاں اضافہ کرتے ہوئے اس میں 61% اضافہ کیا ہے, جبکہ اس رپورٹ کے دوسرے حصے میں جو نقطہ قابل توجہ ہے کہ کس ملک نے یہ ہتھیار سعودی عرب کو فروخت کیے ہیں. مصدقہ اطلاعات کے مطابق 2016 سے 2020 تک امریکہ نے اپنا 47% اسلحہ مغربی ایشیا کے ممالک کو فروخت کیا ہے, جس میں 27% سعودی عرب نے خریدا ہے. اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب نے اس عرصے میں جتنا اسلحہ خریدا اس میں 79% ہتھیار امریکہ سے خریدے گئے ہیں. ایک اور قابل غور نقطہ جس کی طرف اسٹاک ہوم انسٹیٹیوٹ نے اشارہ نہیں کیا ہے, وہ سعودی عرب کا غیر معمولی فوجی بجٹ ہے. سعودی عرب نے 2016 سے 2020 کے عرصے میں 273 ارب ڈالر فوجی اخراجات کے لیے مخصوص کیے ہیں جو کل بجٹ کا 20.9% ہے۔ ان اعداد و شمار کو دیکھ کر یہ سوال اٹھتا ہے کہ سعودی عرب نے اپنے بجٹ میں فوجی مقاصد کے لیے اتنا بڑا بجٹ کیوں مختص کر رکھا ہے۔ فوجی بجٹ میں اضافے کی ایک دلیل یمن پر جارحیت کا آغاز ہے۔ یمن پر جارحیت کے بعد سعودی عرب کا فوجی بجٹ تعلیم اور صحت کے شعبے سے کہیں زیادہ ہو چکا ہے۔ گویا یمن پر جارحیت کے نتیجے میں سعودی اخراجات کئی گنا بڑھ چکے ہیں۔ آل سعود خاندان یمن اور دوسرے ممالک میں اپنے فوجی مداخلت کے ذریعے علاقے میں طاقت کے توازن کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ سعودی عرب کے فوجی اخراجات دیکھ کر نیز یمن جنگ کی موجودہ صورتحال دیکھ کر بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب کو نہ صرف اقتصادی لحاظ سے نقصان اٹھانا پڑا ہے بلکہ علاقے میں طاقت کا توازن بھی سعودی عرب کے خلاف نظر آ رہا ہے۔ فوجی بجٹ میں اضافے کی دوسری دلیل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سعودی عرب کا آل سعود خاندان اپنی بقا کے لیے بیرونی طاقتوں کا محتاج ہے۔ بیرونی وابستگی کی صورتحال یہ ہے کہ جمال خاشقجی کے قتل میں بن سلمان کے ملوث ہونے کی وجہ سے بن سلمان کا اقتدار خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ اسلحوں کی خریداری کے حوالے سے بھی سعودی عرب اس بات پر مجبور ہے کہ بیرونی طاقتوں کو اپنا حامی بنانے کے لیے ان سے ہتھیار خریدے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کئی بار توہین آمیز بیانات سے آل سعود کا مذاق اڑایا تھا اور انہیں دودھ دینے والی گائے سے تشبیہ دی تھی۔ سعودی عرب کی طرف سے خریدے گئے ہتھیاروں میں امریکہ کا 79% حصہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ واشنگٹن آل سعود کو اقتدار میں رہنے کی قیمت وصول کر رہا ہے۔ آل سعود خاندان اس عالم میں اتنی بڑی مقدار میں جدید ہتھیار خرید رہا ہے کہ اسے کسی بیرونی حملے کا کوئی خطرہ نہیں۔ البتہ آل سعود کی غلط اور جنگ پسند پالیسیوں نے اس کے لیے مختلف مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ سامعین، آپ نے ہمارا سیاسی تبصرہ سماعت فرمایا اور اسی سیاسی تبصرے کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔